السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں کچھ خبریں. پاکستان میں 27 اموات ہوئی ہیں اور 1063 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. افغانستان کی وزارت صحت نے بدھ کے روز کووڈ 19 کے 105 نئے کیسز کی خبر دی ہے، اور اس کے ساتھ ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 36,473 ہو گئی ہے. وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 2 ماہ کے مقابلے میں کرونا وائرس کے نئے مثبت کیسز کی شرح میں کمی ہوئی ہے. اسپین میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد برطانیہ اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو اسپین کے سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے. ہانگ کانگ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. امریکہ میں انسانوں پر کرونا ویکسین کے تجربات شروع کر دیے گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران بدھ سے مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا ہے. رواں برس حج کے لیے منتخب ہونے والے محدود افراد مکہ میں قرنطینہ میں وقت گزارنے کے بعد مناسک ادا کر رہے ہیں. عازمین حج کے بدھ کی صبح طواف کعبہ کیا، جس کے بعد وہ مسجد الحرام سے منیٰ روانہ ہو رہے ہیں. انتظامیہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں. طواف کعبہ کے دوران عازمین زمین پر لگائے گئے نشانات پر چل کر کعبے کا طواف کرتے رہے. رواں برس کا حج اس لیے بھی مختلف ہے کہ عازمین کو خانہ کعبہ کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. انتظامیہ نے خانہ کعبہ کے گرد حصار بنایا ہے، جس کے باعث لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں. عازمین کو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ قائم رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. مسجد الحرام میں نشانات بھی لگائے گئے ہیں تاکہ عازمین کے درمیان فاصلہ قائم رہ سکے. عام طور پر ہر سال دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد افراد حج کے لیے سعودی عرب آتے ہیں، تاہم اس سال سعودی حکومت نے ملک کے اندر سے سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں پہلے سے موجود غیر ملکیوں میں سے صرف 1,000 افراد کو حج کرنے کی اجازت دی ہے، جن کا انتخاب کئی ہفتے قبل ہی کر لیا گیا تھا. سعودی عرب میں اس وقت کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 2,70,000 اور اموات کی تعداد 2,800 ہے. پاکستان میں پارلیمان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی تکمیل دیے گئے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ 1948 میں ترمیم کے بلز کی منظوری دے دی ہے. اس بل کے لیے مفاہمت کی کوششیں ناکام رہیں، اور قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے دوران اپوزیشن کی تحریک کو مسترد کر دیا گیا اور ترمیمی بل منظور کروا لیا گیا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے راجہ خرم نواز کہتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہونے سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے باہر آنے میں مدد ملے گی. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی کاروائیاں اب عالمی سطح پر بھی موضوع بحث بننا شروع ہو گئی ہیں. امریکی ادارہ برائے امن نے پاکستان اور بھارت میں عدم برداشت پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے معاشرے میں رواداری ختم ہوگی، جبکہ پاکستانی ماہرین کے مطابق متنازع قانون سازی سے ملک بھر میں تحمل اور بردباری ختم ہوگی اور عدم برداشت کے رجحانات فروغ پائیں گے. خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے انتہائی حساس جوڈیشل کمپلیکس میں ایک عدالت کے اندر مسلح شخص نے پستول سے فائرنگ کر کے ایک زیر حراست ملزم کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. زیر حراست ملزم طاہر احمد نسیم پر توہین رسالت کے الزام کے تحت مقدمہ درج تھا، اور مقدمے کی سماعت کے دوران جج کے سامنے مسلح شخص نے فائرنگ کر کے مبینہ ملزم کو ہلاک کیا. فائرنگ کرنے والے شخص کو موقع پر گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. پاکستانی سینٹ نے گزشتہ دنوں کشمیری آزادی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کو ملک سب سے بڑے سیویلین اعزاز نشان پاکستان سے نوازنے کے لیے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے ملنے والی خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ۔ آج سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران مناس کے حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا۔ رواں برس حج کے لیے منتخب ہونے والے محدود افراد مکہ میں کرنتینہ میں وقت گزارنے کے بعد مناسک ادا کر رہے ہیں۔ عدیل احمد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
عازمین حج نے بدھ کی صبح طواف کعبہ کیا، جس کے بعد وہ مسجد الحرام سے منیٰ روانہ ہو رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے حج کے موقع پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ طواف کعبہ کے دوران عازمین نے سماجی فاصلے کا خیال رکھا اور زمین پر لگائے گئے نشانات پر چل کر کعبے کا طواف کیا۔ کرونا کے باعث کیے گئے سخت اقدامات کے تحت اس سال عازمین کو خانہ کعبہ کو چھونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ انتظامیہ نے خانہ کعبہ کے گرد حصار بنایا ہے، جس کے باعث لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی حجرہ اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ عازمین کو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ قائم رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ مسجد الحرام میں نشانات بھی لگائے گئے ہیں تاکہ عازمین کے درمیان فاصلہ قائم رہ سکے۔ سعودی عرب کی وزارت حج کی ایک دستاویز کے مطابق عازمین کو شیطان کو مارنے کے لیے اسٹیریلائزڈ کنکر دیے گئے ہیں، جبکہ انہیں احرام، جراثیم کش محلول، جائے نماز اور فیس ماسک بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ عازمین کے سامان کو بھی سینیٹائز کیا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ نے عازمین کو کلائی پر باندھنے والے الیکٹرانک بینڈز بھی دیے ہیں تاکہ انتظامیہ کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس وقت وہ کہاں موجود ہیں۔ گزشتہ برس حج کی ادائیگی کے لیے 25 لاکھ افراد بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچے تھے، لیکن رواں برس حج کے لیے صرف ان افراد کو منتخب کیا گیا ہے جو مستقل طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں یا پھر سعودی شہری ہیں۔ سعودی حکام نے کرونا وائرس کے باعث ابتدائی طور پر صرف 1,000 افراد کو حج کی اجازت دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد ازاں مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ 10,000 کے قریب لوگوں کو حج کی اجازت دی گئی ہے۔ رواں سال حج کرنے والے 70% عازمین وہ غیر ملکی ہیں جو مستقل طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، جبکہ 30% افراد سعودی شہری ہیں۔ حج کے لیے ان افراد کا انتخاب قرآن دازی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اختتامی دنوں میں جب عازمین مکہ پہنچنا شروع ہوئے تھے تو ان کی سکریننگ کی گئی تھی اور انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا تھا۔ سعودی عرب کے ڈائریکٹر آف پبلک سیکیورٹی خالد بن قرار الحربی نے پیر کو کہا تھا کہ اس مرتبہ حج کے موقع پر کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں ہے، لیکن ہمیں عازمین کو عالمی وبا کے خطرے سے بچانا ہے۔ یاد رہے کہ حج 8 ذوالحج سے 12 ذوالحج تک کیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت ان 5 دنوں کے اجتماع کے دوران وائرس کا پھیلاؤ روکنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ عازمین حج بدھ کو طواف کعبہ کے بعد منیٰ پہنچیں گے اور ظہر کی نماز منیٰ میں ہی ادا کریں گے۔ بدھ کی رات منیٰ میں قیام کے بعد وہ جمعرات کو عرفات روانہ ہوں گے، جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ 9 ذوالحج کو ہی عرفات میں خطبہ حج بھی پڑھا جائے گا اور پھر 10 ذوالحج کو قربانی کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی کارروائی اب عالمی سطح پر بھی موضوع بحث بننا شروع ہو گئی ہے۔ امریکی ادارہ برائے امن نے پاکستان اور بھارت میں عدم برداشت پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے معاشرے میں رواداری ختم ہوگی، جبکہ پاکستانی ماہرین کے مطابق متنازع قانون سازی سے ملک بھر میں تحمل اور بردباری ختم ہو جائے گی اور عدم برداشت کے رجحانات فروغ پائیں گے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکی ادارہ برائے امن میں ایک مباحثے کے دوران شرکا نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت میں مذہبی عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک سے تعلق رکھنے والے امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹک جماعت کے نمائندے ٹام سیوزی نے کہا کہ دنیا بھر میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کو ممنوع جانور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ادارے ولسن سینٹر سے جڑے ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان بارے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند دن پاکستانی حکومت کے بیانیے کہ ہم زیادہ روادار قوم چاہتے ہیں کے اعتبار سے کچھ اچھے نہیں گزرے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے اور موجودہ حکومت ایک مکمل مذہبی حکومت ہے۔ CP کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عوامی جگہوں پر ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں، ایسی صورت میں جمہوری اصولوں پر پورا نہیں اترا جا سکتا۔
جمہوری وہ بہت زیادہ بڑھا بھی ہے, جس سے جمہوری اصول جو ہیں وہ بہنے جو ہوتے ہیں وہ تامل ہوتے ہیں, کیونکہ جمہوریت اور مذہبی ریاست کے دو مختلف چیزیں.
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری سمجھتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر نے بتایا کہ پاکستان کو پچھلے چند مہینوں میں خارجہ پالیسی میں بہت فوائد ملے ہیں. فواد چوہدری نے دعویٰ کیا کہ بین الاقوامی سطح پر بھارت ایک انتہا پسند ملک ہے, جبکہ پاکستان اس کے مقابلے میں ایک روشن خیال ملک دیکھا جا رہا ہے.
ہم نے کرتارپور کھولا ہے, اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ریلیجس مینورٹیز جو ہیں ان کی جو ہم نے جس طریقے سے عبادت گاہیں کھولی ہیں اور یہ کیا ہے, اس سے پاکستان کا ایک بڑا ماڈریٹ امیج جو ہے وہ دنیا میں کیا ہے. لیکن یہ جو پنجاب گورنمنٹ میں اور پنجاب اسمبلی میں جو ماحول بن گیا ہے, اس سے تو یہ ساری ایفرٹس جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا.
لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے گزشتہ روز وزارت داخلہ کو ایک چٹھی بھی لکھی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت احمدی غیر مسلم ہیں اور انہیں پاکستانی قوانین کے تحت عید الاضحیٰ پر قربانی سے روکا جائے. پاکستان میں احمدی جماعت کے ترجمان سلیم الدین کہتے ہیں کہ ایسی کاروائیوں سے ملک بھر میں رواداری ختم ہوگی, جو کہ اچھی بات نہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سلیم الدین نے کہا کہ پاکستان بھر میں خاص طور پر جو صوبہ پنجاب میں مذہبی رواداری کے حوالے سے صورتحال بن گئی ہے, اس سے نیا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے.
صرف ایک پنجاب کی ایک بار کی طرف سے ہو رہے ہیں, اور اب وہ اس کے اوپر ابھی ہمیں گورنمنٹ نے کوئی انسٹرکشن ایشو نہیں کی.
وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ بار کے عہدیداروں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ دستیاب نہیں تھے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے انتہائی حساس جوڈیشل کمپلیکس میں ایک عدالت کے اندر مسلح شخص نے پستول سے فائرنگ کر کے ایک زیر حراست ملزم کو ہلاک کر دیا. زیر حراست ملزم طاہر احمد نسیم پر توہین رسالت کے الزام کے تحت مقدمہ درج تھا, اور مقدمے کی سماعت کے دوران جج کے سامنے مسلح شخص نے فائرنگ کر کے مبینہ ملزم کو ہلاک کیا. فائرنگ کرنے والے شخص کو موقع پر گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پشاور کی ضلع عدالتوں میں توہین رسالت کے مقدمے میں نامزد ایک مبینہ ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ایڈیشنل سیشن جج شوکت اللہ کی عدالت میں پیش آیا, جہاں پر تانا سربن کی پولیس نے پشاور کے علاقے اچنی بالا کے رہائشی طاہر احمد نسیم کو عدالت میں پیشی کے لیے سایا تھا. طاہر احمد نسیم پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب عدالت میں مقدمے کی سماعت جاری تھی. عینی شاہدین کے مطابق مقدمے کی سماعت کے دوران ایک شخص نے پستول نکال کر جج کے سامنے ملزم طاہر احمد نسیم پر اندھادھن فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں طاہر احمد نسیم موقع پر ہلاک ہو گیا. پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا اور اسے فوری طور پر تھانے منتقل کر دیا. پشاور پولیس کے سربراہ محمد علی گنڈا پور نے جے وکوا کا دورہ کیا, اور جہاں پر انہوں نے ذرائع ابلاغ سے مختصر بات چیت میں کہا,
بس ملزم گرفتار کر لیا.
جی سر, تو کیا انیشل پیش رفت کیا ہوگی سر؟
انیشل پیش رفت انویسٹیگیشن میں کریں گے. تھینک یو.
میڈیا رپورٹس کے مطابق مقتول طاہر احمد نسیم نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا, جس کے خلاف 2018 میں تعزیرات پاکستان کی سیکشن 195 کے تحت توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. تاہم پولیس ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کا تبصرہ کرنے یا تفصیلات بتانے سے گریزاں ہے. گرفتار ہونے کے بعد طاہر احمد نسیم کو قتل کرنے والے ملزم نے پولیس حکام کو کہا کہ طاہر احمد نسیم توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا. خیبر پختونخوا اور ملک کی دیگر علاقوں میں اس سے قبل بھی توہین رسالت کے الزام میں کئی ایک سرکردہ سیاسی رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا ہے, جس میں ایک سابق گورنر پنجاب اور سابق وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور بھی شامل تھے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان اختلاف رائے کے باعث فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف اور احتسابی قوانین کی پارلیمنٹ سے منظوری تاخیر کا شکار ہو گئی۔ حکومت کے ساتھ اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث حزب اختلاف نے قانون سازی کے حوالے سے قائم پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف سیاسی مقاصد کے لیے ملکی مفاد میں قانون سازی کو متاثر کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں علی فرقان۔
حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان بات چیت میں تعطل، حکومتی رہنماؤں کی جانب سے قومی احتساب آرڈیننس میں حزب اختلاف کی ترامیم کو ناقابل قبول قرار دینے کے بعد پیدا ہوا، اور اپوزیشن اراکین نے بھی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قانونی بل پر اعتراضات اٹھا دیے۔ اپوزیشن نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت ان بل کے ذریعے دیگر مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اور ان پیش کردہ بلوں میں غیر جمہوری دفعات شامل ہیں جن کا ایف اے ٹی ایف کی شرائط سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حزب اختلاف کے بائیکاٹ کے بعد پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس نہ ہو سکا۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے تصدیق کی کہ ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی پر حزب اختلاف کے ساتھ جاری بات چیت میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کی نیب قوانین کے حوالے سے پیش کردہ ترامیم حکومت کے احتساب بیانیے کے خلاف ہیں۔
کوئی اریسٹ نہیں ہونا چاہیے کنوکشن تک، اگر کوئی کنوکٹ بھی ہو جائے تب بھی وہ پارلیمان کا ممبر رہے جب تک اس کی اپیلیں الائیو ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ جو نیب کے قانون کا اطلاق ہے وہ 16 نومبر 1999 سے ہونا چاہیے، 5 سال کا لمیٹیشن پیریڈ ہے، 5 سال کے اندر اندر اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو صرف اس پہ کاگنیزنس ہو۔ یہ تمام موٹی موٹی باتیں ہیں، جیسے منی لانڈرنگ ہے وہ یہ کہتے ہیں نیب سے ہٹا دیا جائے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ وہ تو
فیٹ اپ
کی ریکوائرمنٹ کے خلاف ہے۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے بھی احتساب کے عمل پر حکومت کی جانب سے کسی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف قانون سازی کی حمایت کے بدلے حزب اختلاف جماعتیں احتساب قوانین کے حوالے سے جو ترامیم مانگ رہی ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں دے سکتی۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کے عمل کو بند کر دیا جائے، جو ان کے 35 نکات ہیں وہ اتنے ناقابل عمل ہیں کہ ان کے اوپر میرے خیال میں بات چیت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ہم نے ان کو کنوے کر دیا ہے، وہ لوگ اب مذاکرات نہیں کر رہے، لیکن ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر قدم بڑھائیں۔ جو ایشوز نیشنل سیکیورٹی پرسنل سیکیورٹی کے ہیں اس پہ ہم مزید آپ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس ایشو کے اوپر اسے حکومت کو بلیک میل نہ کریں۔
دوسری جانب حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت ایف اے ٹی ایف کے نام پر ایسی قانون سازی کرنا چاہتی ہے جو جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کا نیب بل کا مسودہ وہی ہے جو قانون پہلے سے رائج ہے، بلکہ اس کے اختیارات میں ایک اضافہ تھا جو کہ قانون شہادت کی نفی ہے۔ حزب اختلاف کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے حکومتی بل ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے احتساب کے حوالے سے ایک نیا قانون اتفاق رائے سے منظور کرنے کا کہا۔
ہمیں یہ بتایا گیا کہ حکومت ان امینڈمنٹ سے ایگری نہیں کرتی۔ ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے بہت سی ترامیم رکھی گئی ہیں، کیونکہ سیکشن بائی سیکشن بحث ہوئی تھی، آپ کون سی ترامیم سے اتفاق نہیں کرتے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو سر ہم نے کہا کہ اگر آپ ترامیم پر گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہے، آپ ہی یہ بل لے کر آئے تھے، تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے۔
خیال رہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں قلیل اکثریت حاصل ہے، تاہم ایوان بالا میں حزب اختلاف کی اکثریت ہے، جس کے باعث حکومت کے لیے حزب اختلاف کی رضامندی کے بغیر قانون سازی آسان نہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں پارلیمان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی تکمیل کے لیے دیے گئے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ 1948 میں ترمیم کے بلز کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کے لیے مفاہمت کی کوششیں ناکام رہیں اور قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے دوران اپوزیشن کی تحریک کو مسترد کر دیا گیا اور ترمیمی بل منظور کروا لیا گیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔
انسداد دہشت گردی ترمیمی بل میں ترمیم کے لیے اپوزیشن کی تحریک مسترد کر دی گئی۔ بل کی شکوار منظوری کے دوران اپوزیشن ارکان شور شرابہ کرتے رہے۔ اپوزیشن نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور نعرے بازی کی۔ قومی اسمبلی نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ 1948 میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل میں معاشی دہشت گردی کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کسی بھی غیر رسمی چینل جیسے ہنڈی یا حوالہ کے ذریعے پاکستان سے بیرون ملک مقیم رقم یا فنڈز کی منتقلی جہاں کسی ایک ایجنٹ کے ذریعے ایک ماہ کی مدت میں 5 crore کے برابر یا اس سے زائد ایک یا ایک سے زائد ٹرانزیکشنز کی گئی ہوں معاشی دہشت گردی کہلائے گی۔ یہ بل ایف اے ٹی ایف کی بعض ضروریات کو پورا کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1267 اور 1373 کے مطابق متعارف کروایا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ کے راجہ خرم نواز کہتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہونے سے ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے باہر آنے میں مدد ملے گی۔
پہلے سے ہمارے بل تھا اور اس میں بہت ساری ایسی ترامیم تھی جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھیں اور کچھ ایسی تھیں کہ جس میں ہم نے جو اس 780 کے اندر کوئی دہشت گرد آتا ہے کوئی اس کا سہولت کار آتا ہے تو ہم نے اس کو کس طریقے سے ان کی جائیداد کو سیز کرنا تھا، تو اس میں ہماری کمیٹی نے بڑی سیر حاصل بحث کر کے اور اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی ڈالی ہیں جو ہم پاکستان گرے لسٹ میں ہیں اس کو نکالنے میں یہ بلز بڑے مددگار ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا۔
اپوزیشن نے اس بل پر شدید اعتراضات اٹھائے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کہتے ہیں کہ یہ ڈریکونین قوانین ہیں۔
ایف اے ٹی ایف کے آڑ میں مختلف ایسے غیر آئینی کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ آج یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نیب کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ نیب کچھ بھی نہیں ہے، جو یہ قانون بنا رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کے نام پہ وہ بہت کالا قانون ہے اور وہ اس ملک کا سیاہ ترین دور ہوگا جب یہ قانون اگر یہاں پر امپلیمنٹ ہوں گے تو۔
پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ہم نے جو تجاویز دی تھیں ان میں سے کچھ کو حکومت نے تسلیم کیا لیکن بعض ترامیم کو نظر انداز کیا گیا جس پر ہم نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے۔
کوئی ایسی چیز ان کی ریکمنڈیشن جو پاکستان کے اپنے آئین اور قانون کے ساتھ تصادم ہو اور کانفلکٹ کرے اس کو ہم نے ریویو کیا اپوزیشن ممبرز نے، اور کل ہم نے 2 امینڈمنٹس ڈالی جو کہ ایکسیپٹ کی گورنمنٹ، میجورٹی امینڈمنٹس جو ہیں جو ہم نے اپوزیشن نے ریز کی ان کو پی ایم ایل این نے، کچھ امینڈمنٹس انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی جس پہ ڈائسینٹنگ نوٹس ہم نے جمع کرا دیے۔
اپریل میں پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاملت کے خلاف 13 فول پروف انتظامات سے متعلق رپورٹ جمع کرانے میں 5 ماہ کا اضافی وقت دیا گیا تھا۔ ایف اے ٹی ایف نے 21 فروری کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کو 27 نکاتی ایکشن پلان کو مکمل کرنے کے لیے دی گئی تمام ڈیڈ لائنز ختم ہو چکی ہیں اور صرف 14 نکات پر بڑے پیمانے پر مکمل عمل ہو سکا جبکہ 13 اہداف چھوڑ دیے گئے تھے۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ تیزی سے اپنے پورے ایکشن پلان کو جون 2020 تک مکمل کرے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی سینٹ نے گزشتہ دنوں کشمیری آزادی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کو ملک کے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے نوازنے کے لیے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں، جسے سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کیا تھا، اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں بننے والی یونیورسٹی کو 91 سالہ کشمیری لیڈر کے نام سے موسوم اور ان کی جد و جہد کو ملک کے تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کی بھی سفارش کی گئی۔ بھارت میں اگرچہ حکومتی سطح پر پاکستان کے ایوان بالا کے اس فیصلے پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا، لیکن حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے بعض ارکان نے اسے ان کے بقول نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندی کی تحریک میں شامل افراد اور دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی پاکستان کی دانستہ کوشش قرار دیا ہے۔ تاہم خود جموں اور کشمیر میں پاکستانی سینٹ میں پاس کی گئی قرارداد کا مجموعی طور پر خیر مقدم کیا گیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان سینٹ میں کشمیری آزادی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کو ملک کے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے نوازنے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کیے جانے پر بھارت میں اگرچہ سرکاری سطح پر تاحال کسی ردعمل کا اظہار کیا گیا ہے اور نہ حکومت میں شامل کسی وزیر یا عہدیدار نے اس پر کسی طرح کی رائے دینی کی ہے، حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے بعض ارکان نے اسے ان کے بقول نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندیگی تحریک میں شامل افراد اور دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی پاکستان کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا ہے۔ بی جے پی کی جموں کشمیر شاخ کے صدر رویندر رینا نے سید گیلانی پر پاکستان کا کٹھ پتلی اور تنخواہ دار ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان کے بقول گزشتہ 30-35 برس کے دوران پاکستان کے ساتھ مل کر جموں کشمیر میں ایک مہلک کھیل کھیلا ہے۔ بھارت میں کئی لوگوں نے سوشل میڈیا کو رخ کر کے سید گیلانی کو ممکنہ طور پر نشان پاکستان سے نوازے جانے پر اپنی آرا کا اظہار کیا۔ جہاں انٹرنیٹ صارفین کے ایک وسیع حلقے نے اسے ایک غلط، قابل اعتراض اور اشتعال انگیز قدم قرار دے دیا، وہیں کئی لوگوں کی یہ رائے تھی کہ سعید گیلانی کو نشان پاکستان سے نوازا جانا کوئی انوکھا یا غیر متوقع واقعہ نہیں ہے۔ ایک بھارتی شہری انوپ کمار بساک نے کہا، ان کے الفاظ، اس کی توقع کی جانی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اسے بالکل نظر انداز کرنا چاہیے، اس پر شور مچانا دانش مندی نہیں ہوگی۔ خود بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستان سینٹ کی طرف سے پاس کی گئی قرارداد کا مجموعی طور پر خیر مقدم ہوا ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے کہا،
اصل میں گیلانی صاحب ہمیشہ سے ہی یہاں پاکستان کے الحاق کے حامی رہے ہیں، اور یہاں کی عوامی جو مزاحمت ہے اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں، اور ان کی قربانیاں جو رہی ہیں اس حساب سے تو یہ ایوارڈ کیا اس سے زیادہ بھی وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غیر ملکی شخصیات کو یہ اعلیٰ ایوارڈ دینے کا سلسلہ آج شروع نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے جن غیر پاکستانی شخصیات کو اسے نوازا گیا ان میں خود بھارت کے ایک سابق وزیر اعظم مورارجی دیسائی بھی شامل ہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا پاکستان سینٹ کی قرارداد پر پاکستانی حکومت کی طرف سے عمل کرنے کی صورت میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے چلے آ رہے خراب تعلقات اور کشیدگی میں شدت نہیں آئے گی، تو شیخ شوکت حسین نے کہا،
لے سکتے ہیں ہندوستان میں، لیکن ہندوستان میں اس وقت ایک اور رائے پنپ رہی ہے، وہ یہ کہ بیک وقت ہمیں پاکستان اور چین کے ساتھ مقابلہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، اور بلکہ یہ بھی ایک کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ پاکستان کو ہم لوگوں نے اپنے فیور میں نہیں کیا، کم از کم نیوٹرلائز نہیں کیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو چین سے تعلقات بنے ہوئے ہیں ریئیکشن تو ہوگا، لیکن اس بڑے پیمانے کا ریئیکشن شاید نہ ہو۔
سعید گیلانی نے جو کافی عرصے سے بیمار ہیں اور سری نگر کے حیدر پور علاقے میں اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہیں، پچھلے ماہ غیر متوقع طور پر کل جماعتی حریت کانفرنس سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ حریت کانفرنس سے علیحدگی اختیار کرنے کے سعید گیلانی کے اعلان کو بھارتی ذرائع ابلاغ نے خوب تشہیر دی تھی اور اسے ان کی پاکستان کے خلاف بغاوت کے مترادف قرار دیا تھا۔ گزشتہ دو دن کے دوران سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ سعید گیلانی کو نشان پاکستان دینا ان کے بقول بھارت میں ان کے سیاسی مخالفین، میڈیا اور دوسرے ایسے لوگوں کے منہ بند کرنے کا مناسب بلکہ منہ توڑ جواب ہے جو ان کے اور اسلام آباد کے درمیان اختلافات کی افواہیں اڑاتے آئے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستانی مارکیٹ میں بھی عالمی مارکیٹ کی طرح سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 1,22,000 روپے کی تاریخی سطح پر ریکارڈ کی گئی، لیکن ماہرین اور سونے کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے سونے کی خریداری متوسط اور غریب طبقے کی پہنچ سے دور ہونے کے باوجود بھی انتہائی مالدار لوگ اپنی دولت چھپانے کے لیے اب بھی سونا خرید رہے ہیں تاکہ وہ اپنی دولت کو ٹیکسز سے بچا سکیں۔ تفصیلات کے لیے کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ سنیے۔
عالمی مارکیٹ میں صرف ایک ہفتے میں $1,865 فی اونس سے بڑھ کر سونے کی قیمت $1,930 فی اونس تک جا پہنچی ہے، جبکہ پچھلے سال جولائی میں یہ قیمت $1,400 فی اونس کے ارد گرد موجود تھی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار ہے اور 24 کیریٹ سونا فی تولہ 1,22,500 روپے تک جا پہنچا ہے۔ ماہرین اور مالیاتی ادارے اس امکان کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ قیمتیں آئندہ چند ماہ میں $2,500 تک جا پہنچیں گی، جس کا اثر دنیا کی تمام مارکیٹس پر بھی پڑے گا۔ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ ماہرین کرونا وائرس سے پیدا شدہ معاشی صورتحال میں امریکی ڈالر کی گرتی ہوئی قدر، امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی سر جنگ، اسٹاک مارکیٹ سمیت مختلف شعبوں میں معاشی سست روی کو قرار دے رہے ہیں۔ ماہر اجناس شمس اسلام کا کہنا ہے کہ ایک جانب بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پاکستان میں عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، تو وہیں مالدار طبقہ اب بھی سونا خرید رہا ہے تاکہ وہ اپنی آمدن کو بینکوں سے نکال کر یہاں چھپا لے۔
اپنے کووڈ کے بعد دیکھا ہے کہ بزنس ہر جگہ ہی تقریباً بیٹھ کے رہے گا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو، تو پھر جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی سیف جگہ پہ پارکنگ کرو، کیونکہ آپ اگر اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہو تو وہاں پہ بھی خطرہ ہے، اور اب دوبارہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی کیا حال ہوگی باہر۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ دنیا بھر میں سونے میں سرمایہ کاری کو تاریخی طور پر محفوظ قرار دیا جاتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس جنس سے سرمایہ کاری سے ملکی معیشت پر مثبت اثر کم پڑتا ہے، کیونکہ سرمایہ کار سونے کی خریداری کر کے رقم چھپا لیتا ہے، جس سے ملک میں انفراسٹرکچر اور دیگر میدانوں میں سرمایہ کاری نہیں ہو پاتی،
کیونکہ وہ انویسٹمنٹ ایسی ہے سٹیگننٹ ہے، وہ کہیں پہ کوئی نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہی ہے، نہ وہ کہیں امپلائمنٹ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک جگہ ایڈل انویسٹمنٹ پڑی ہے۔
آل سندھ صرافہ بازار اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے سربراہ ہارون چاند نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے کہ ملک میں سونے کی قیمت ریکارڈ سطح پر آنے کے باوجود بھی خریداری کا عمل بہرحال جاری ہے۔
جو لوگ پراپرٹی میں ہوں، دوسری جگہ
ماہرین کا کہنا ہے کہ تاریخی طور پر دیکھا گیا ہے کہ سونے کی قیمتیں جب بھی بڑھی، دنیا بھر میں غربت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ پچھلے چند سالوں کا ڈیٹا یہ بھی انکشاف کرتا ہے کہ ایک جانب سونے کی قیمتیں کئی گنا بڑھی تو وہیں غریب اور امیر کے درمیان فرق میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی کی اشد ضرورت ہے، جس سے لوگوں کو سونے میں سرمایہ کاری ایک حد تک کرنے کی اجازت دی جائے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ طالبان کی طرف سے عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مزید قیدیوں کی رہائی اور پرتشدد حملوں میں کمی سے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ کابل میں موجود امریکی سفارت خانے، نیٹو، یورپی یونین اور افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلی مذاکرات کار زلمے خلیل زاد نے بھی طالبان کی طرف سے عارضی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ نے بھی طالبان اور افغان حکومت کی جانب سے عید پر جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کاشف افغان کی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں۔
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ طالبان اور افغان حکومت کے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ خود افغانستان میں مغربی فوجوں کے اتحاد کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر اور امریکی سفیر روز ولسن افغان عوام کے لیے عید کی پرامن چھٹیوں کے خواہش مند ہیں۔ زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ یہ عید تمام افغان عوام کو قریب لانے اور دیر پا امن کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز عوام کی خدمت کرتی رہیں اور ہم ان کی ان کوششوں کے مشکور ہیں۔ یاد رہے کہ افغان حکومت اور طالبان نے منگل کو عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 روز کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ عید کے موقع پر تمام جنگجوؤں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کوئی آپریشن نہ کریں تاکہ 3 روز تک افغان عوام عید کی خوشیاں منا سکیں۔ تاہم طالبان ترجمان نے خبردار کیا تھا کہ اگر افغان فورسز کی جانب سے کوئی کاروائی کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے طالبان کی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان عوام پائیدار امن اور اس کے لیے براہ راست مذاکرات چاہتے ہیں۔ کابل میں تعینات امریکہ کے سفیر روز ولسن نے بھی ایک ٹویٹ میں عید کے موقع پر جنگ بندی کے اعلانات کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کے بقول افغان عوام عید کی چھٹیاں امن کے ساتھ منانے کے حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فریقین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جلد بین الافغان مذاکرات کی طرف بڑھیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں برس فروری میں طے پانے والے امن معاہدے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ سست روی کا شکار ہے۔ معاہدے کے تحت طالبان کے تمام 5,000 قیدیوں کی رہائی میں تاخیر اور تشدد کے باعث بین الافغان مذاکرات کے التوا کا شکار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بین الافغان مذاکرات کے انعقاد کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد بھی ان دنوں خطے کے دورے پر ہیں۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں 100 دن سے کم رہ گئے ہیں۔ انتخابی گہما گہمی کرونا وائرس کی وجہ سے ماند پڑی ہے۔ ایسے میں صدر ٹرمپ اور ان کے صدارتی حریف جو بائیڈن کے درمیان پہلے صدارتی مباحثے کا مقام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پیر کے روز صدارتی مباحثے کے کمیشن نے اعلان کیا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے یہ مباحثہ 29 ستمبر کو انڈیانا کی ناٹر ڈیم یونیورسٹی کے بجائے کلیولینڈ اوہائیو میں منعقد ہوگا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن کے درمیان اس پہلے مباحثے کے میزبان کیس ویسٹرن یونیورسٹی اور کلیولینڈ کلینک ہوں گے۔ یہ دوسری بار ہوا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے مباحثے کے مقام کو تبدیل کیا گیا۔ جون میں یونیورسٹی آف میشیگن نے 15 اکتوبر کو ہونے والا صدارتی مباحثہ منعقد کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اب یہ مباحثہ میامی میں ہوگا۔ دیگر مباحثے 7 اکتوبر کو ریاست یوٹا کے شہر سالٹ لیک سٹی اور 22 اکتوبر کو ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل میں منعقد ہوں گے۔ امریکی آئین کی روح سے یہ مباحثے صدارتی انتخابات کے لیے لازمی نہیں، لیکن اب یہ انتخابی روایت امریکی سیاست کا ایک ناگزیر حصہ بن گئی ہے۔ عام طور سے یہ مباحثے کسی بڑے آڈیٹوریم میں منعقد ہوتے ہیں اور ان میں کافی تعداد میں حاضرین بھی شرکت کرتے ہیں۔ امریکہ کے اٹرنی جنرل ولیم برڈ نے امریکہ کے کئی شہروں میں جاری بدامنی کے واقعات کے جواب میں قانون نافذ کرنے والے وفاقی اداروں کے سخت اقدامات کا دفاع کیا ہے۔ وہ امریکی ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر پہلی مرتبہ اپنے اقدامات کا دفاع کر رہے تھے۔ ولیم برڈ نے کہا کہ متشدد بلوائی اور انتشار پھیلانے والوں نے منیاپولس کی پولیس کے زیر حراست جارج فلائٹ کی ہلاکت کے نتیجے میں شروع ہونے والے جائز مظاہروں کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ ولیم برڈ نے کمیٹی کے ارکان کو بتایا کہ بےتابی سے انتظار کیے جانے والے انتخابی سال میں ریاست اوریگن کے شہر پورٹ لینڈ اور دیگر شہروں میں تشدد کے واقعات رونما ہونے کا جارج فلائٹ کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جارج فلائٹ کی ہلاکت دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، جس کے نتیجے میں امریکہ میں افریقی امریکیوں اور قانون نافذ کرنے والوں کے درمیان تعلقات پر قومی سطح پر ضروری نظر ڈالنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ 18 ماہ پہلے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد ولیم برڈ پہلی مرتبہ ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ وہی کمیٹی ہے جس نے گزشتہ سال ان پر ایوان کی توہین کے الزام پر رائے شماری کی تھی، جس کے متعلق ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان کا کہنا ہے کہ ان کی زیر نگرانی محکمہ انصاف کو سیاست میں ملوث کرنے کے سلسلے میں سماعت ہو رہی ہے۔ یہ سماعتیں ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہیں جب ولیم برگ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو صدر ٹرمپ تو سراہتے ہیں، لیکن ڈیموکریٹ اور دیگر ناقدین ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں 27 اموات اور 1063 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے بدھ کے روز کووڈ-19 کے 105 نئے کیسز کی خبر دی ہے، اور اس کے ساتھ ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 36,473 ہو گئی۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 2 ماہ کے مقابلے میں کرونا وائرس کے نئے مثبت کیسز کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ اسپین میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد برطانیہ اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو اسپین کے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہانگ کانگ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور امریکہ میں انسانوں پر کرونا ویکسین کے تجربات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ادھر سعودی عرب میں عازمین حج چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مکہ پہنچ گئے ہیں، اور کرونا وائرس کی وجہ سے مناس کے حج کا آغاز محدود پیمانے پر سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر ہر سال دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد افراد حج کے لیے سعودی عرب آتے ہیں، لیکن اس سال سعودی حکومت نے ملک کے اندر سے سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں پہلے سے موجود غیر ملکیوں میں سے صرف 1,000 افراد کو حج کرنے کی اجازت دی ہے، جن کا انتخاب کئی ہفتے پہلے کر لیا گیا تھا۔ ان میں 1,000 عازمین حج کی عمریں 20 سے 50 سال کے درمیان ہے، اور مکہ کا سفر کرنے سے قبل ان کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے تھے، جس کے بعد ان کے لیے حج کی ادائیگی سے قبل اپنے ہوٹلوں میں کرنتینہ میں رہنے کی پابندی بھی عائد کر دی گئی تھی۔ حج کی ادائیگی کے بعد بھی یہ حاجی 1 ہفتے تک کرنتینہ میں رہیں گے۔ یہ حاجی کعبے کے طواف کرتے ہوئے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں گے۔ سعودی عرب میں اس وقت کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 2,70,000 اور اموات کی تعداد 2,800 ہے۔ ادھر آسٹریلیا کی شمال مشرقی ریاست کوئنز لینڈ کے حکام نے کرونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کی خاطر سڈنی اور اس کے مضافاتی علاقوں سے لوگوں کے ریاست میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی 2 خواتین کے سڈنی سے براستہ میلبورن ریاست کے دارالحکومت برسبین میں پہنچنے پر کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد عائد کی گئی۔ میلبورن جنوبی ریاست وکٹوریا کا دارالحکومت ہے، جہاں 6 ہفتے کا لاک ڈاؤن جاری ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی 2 ممکنہ ویکسینز کی وسیع پیمانے پر حتمی آزمائش کا آغاز کر دیا گیا ہے، تاکہ ان کے مؤثر اور محفوظ ہونے کا تعین کیا جا سکے۔ امریکی بایو ٹیک فارم موڈرنا کی ویکسین کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشس ڈیزیزز نے تیار کیا ہے، اور اس کی پہلی خوراک جارجیا کے شہر سوانا میں پیر کو پہلے رضاکار کو دے دی گئی۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر 30,000 صحت مند رضاکاروں کو یہ ویکسین کئی ہفتوں کے وقفے سے دوبارہ لگائی جائے گی۔ دوسری تجرباتی ویکسین امریکی کمپنی فائزر نے تیار کی ہے، جس میں اسے جرمنی کی بایو این ٹیک کا تعاون بھی حاصل ہے۔ یہ ویکسین امریکہ، برازیل، ارجنٹینا اور جرمنی میں 30,000 افراد کو دی جائے گی۔ کرونا کی وبا دنیا بھر میں بدستور جاری ہے. شب روز کی احتیاطی تدابیر نے ذہنی دباؤ اور تھکن میں اضافہ کر دیا ہے. ذہنی امراض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان حالات میں لوگوں کو خود ہی اپنے معمولات کو نئے سرے سے ترتیب دے کر خوش و خرم زندگی کا آغاز کرنا ہوگا. تفصیلات جیف سوئکارڈ کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی.
پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. بہت سی جگہوں پر جزوی لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اب دفتر جانے کے بجائے گھروں سے کام کرتے ہیں. سماجی زندگی کی دیگر مصروفیات موقوف ہو گئی ہیں. گھروں سے شاذ و نادر نکلنا ہوتا ہے. ان محدود حالات میں بہت سے لوگ یکسانیت کا شکار ہیں, ذہنی طور پر دباؤ محسوس کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سیکارڈ نے واشنگٹن ڈی سی میں ذہنی امراض کے معالج ڈینیل بلیسنگ ٹیلر سے بات کی اور اس مسئلے سے متعلق سوالات کیے. ڈاکٹر ٹیلر کا کہنا ہے کہ آج کل بیشتر افراد اپنے گھر سے دفتر کا کام کرتے ہیں, اس طرح انہیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا خوب موقع ملتا ہے. مگر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے وہ تیار ہو کر دفتر جاتے تھے, ماحول تبدیل ہوتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے اور وہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں. نامعلوم سی پریشانی کا احساس گھیرے رہتا ہے. زندگی کے ان بدلے طور طریقوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے اور اجنبی معمولات کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں. ڈاکٹر ٹیلر نے مشورہ دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نئے حالات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اور روزمرہ زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں. وہ بالکل ایسا محسوس کریں کہ وہ ماضی کی طرح دفتر جا رہے ہیں. اپنے مقررہ وقت پر اٹھیں, مقرر وقت پر تھوڑی بہت ورزش کریں اور پھر کام شروع کر دیں. اس طرح رات کو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس دوران کوشش کریں کہ کرونا وبا کے بارے میں کم سے کم سوچیں اور بات کریں. دنیا کے اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں سوچا یا بات کی جا سکتی ہے. منفی اور غیر تعمیری خیالات سے دور رہ کر ہی عام لوگ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں. اسی انٹرویو میں ڈاکٹر ٹیلر نے مزید کہا کہ باہر نکلتے ہوئے کئی بار سوچیں کہ کیا باہر جانا ضروری اور محفوظ ہے. بقول ان کے, آپ کس سے مل سکتے ہیں, کس کو اپنے گھر بلانا مناسب ہے, اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. اسی طرح خبریں سنتے ہوئے اگر آپ محسوس کریں کہ اس سے گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ خبروں کو بند کر دیں اور خود کو کسی اور کام میں مصروف کر لیں. ڈاکٹر ٹیلر کا کہنا ہے کہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو جسم اور دماغ کو خود کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وقفے وقفے سے یوگا کی مشقیں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہیں. سب سے زیادہ توجہ اپنی ذہنی حالت پر دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ سوچنے کا انداز بدل جائے تو آدھی سے زیادہ ذہنی بیماری ٹل جاتی ہے. اس کے لیے دماغ کو تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ان حالات میں مستقبل قریب میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. جو کچھ ممکن نہیں اس پر پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے. مالی پریشانیوں کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ٹیلر کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے, آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے ہیں. فطری طور پر ان سے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے. یقیناً یہ مشکل وقت ہے, مگر یہی وقت ہے جب انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. معاشی بحران سے نکلنے کے نئے راستے تلاش کرنا بہت ضروری ہے. ایسے مواقع پر اس طرح کے خیالات بڑی تقویت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. فی الحال یہ موقع ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جی بھر کر وقت گزاروں اور اس سے لطف اٹھاؤں. شاید آئندہ مجھے اس کے لیے وقت نہ ملے. ڈاکٹر ٹیلر نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات بہت سنگین اور لا علاج ذہنی بیماریوں سے بچاتے ہیں. کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد بھی ہماری زندگی کا ماضی جیسا حال نہیں ہوگا اور ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہوگی. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ترکی کی پارلیمنٹ نے سوشل میڈیا سے متعلق ایک نیا قانون منظور کیا ہے, جس کے بعد حکومتی اداروں کو سوشل میڈیا کو بڑے پیمانے پر ریگولیٹ کرنے کا اختیار مل گیا ہے. وقار محمد خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
ملک میں سینسرشپ کے بڑھتے ہوئے خدشات اور تنقید کے باوجود بدھ کو پارلیمان نے کثرت رائے سے سوشل میڈیا سے متعلق نیا قانون منظور کر لیا. نئے قانون کے تحت سوشل میڈیا کے بڑے اداروں جیسے فیس بک اور ٹویٹر کے لیے ترکی میں اپنا دفتر کھولنا لازم ہوگا. قانون کی روح سے سوشل میڈیا کمپنیز ترکی میں اپنے نمائندے تعینات کرنے کے پابند ہوں گی, جس کے پاس سوشل میڈیا کے مواد کے حوالے سے شکایت کا اندراج کیا جا سکے گا. قانون کے مطابق اگر سوشل میڈیا کے کسی ادارے نے ترکی میں نمائندے کا تقرر نہ کیا تو اس ادارے پر جرمانہ عائد کیا جا سکے گا, جبکہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اشتہارات بند کرنے کے علاوہ اس کی بینڈ وڈتھ بھی کم کر دی جائے گی. بینڈ وڈتھ ڈیٹا ٹرانسفر ہونے کی رفتار کو کہا جاتا ہے. ایسی سوشل میڈیا کمپنیاں جو ترکی میں اپنے نمائندے تعینات نہیں کریں گی ان کی بینڈ وڈتھ 50% سے 90% تک کم کر دی جائے گی. نئے قانون کے مطابق ان اداروں کے ترکی میں تعینات نمائندے پابند ہوں گے کہ وہ کسی بھی مواد سے متعلق شکایت شکایات یا اعتراض پر 48 گھنٹوں میں کاروائی کریں، یا شکایت یا اعتراض کو مسترد کرنے کی وجوہات بتائیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے وہ مواد کیوں نہیں ہٹایا گیا۔ اسی طرح اگر سوشل میڈیا ادارے نے 24 گھنٹے کے اندر مطلوبہ مواد اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ نہ کیا تو اس سے ہونے والے نقصانات کی ذمہ داری بھی مذکورہ ادارے پر عائد ہوگی۔ ترکی میں بننے والے نئے قانون پر سوشل میڈیا کے بڑے اداروں کا موقف تاحال سامنے نہیں آیا۔ نئے قانون پر ترک پارلیمان میں جہاں صدر رجب طیب اردوان کی جماعت اور ان کے حامیوں کی اکثریت ہے، 16 گھنٹے تک بحث کی گئی۔ ترک صدر کے دستخط کے بعد یہ قانون نافذ العمل ہوگا۔ ترک حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ قانون سازی انتہائی ضروری تھی کیونکہ اس سے سائبر کرائم کا انسداد اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ بدھ کو پارلیمان میں بل پر بحث کے دوران حکومتی جماعت کی رکن رومیسا کا کہنا تھا کہ اس قانون کے تحت سوشل میڈیا سے دوسروں کا تمسخر اڑانے اور خواتین کی تضحیک پر مبنی مواد کو ہٹایا جا سکے گا۔ نئے قانون میں ایک شک یہ بھی شامل ہے کہ سوشل میڈیا کے ادارے ترکی کے سوشل میڈیا صارفین سے متعلق تمام ڈیٹا ترکی میں ہی رکھنے کے پابند ہوں گے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعت کے ارکان کا کہنا ہے کہ نئے قانون کے تحت آزادی اظہار رائے پر مزید پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ ملک میں پہلے ہی ذرائع ابلاغ پر حکومتی کنٹرول ہے جبکہ متعدد صحافی جیلوں میں ہیں۔ حزب اختلاف کے ارکان کے مطابق سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کرنے والے سینکڑوں افراد سے پہلے ہی سرکاری ادارے تفتیش کر چکے ہیں اور ایسے متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پارلیمان سے سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی کا مطالبہ کیا تھا تاکہ ان کے بقول ان پلیٹ فارم پر موجود غیر اخلاقی مواد کا خاتمہ کیا جا سکے۔ سوشل میڈیا کے ایک بڑے پلیٹ فارم ٹویٹر سے 2019 کے ابتدائی 6 ماہ میں پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کی سب سے زیادہ 6000 درخواستیں ترکی سے ہی موصول ہوئی تھی۔ فریڈم آف ایکسپریشن ایسوسی ایشن کے مطابق ترکی میں حالیہ برسوں کے دوران 410,000 کے لگ بھگ ویب سائٹس کو بھی بلاک کیا جا چکا ہے۔
آخر میں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کی سزا کو 3 سال سے گھٹا کر 1.5 سال کر دیا۔ عمر اکمل کو اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی پر ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پر 3 سال کی پابندی کی سزا ہوئی تھی۔ سابق چیئرمین کرکٹ بورڈ کی رائے میں پی سی بی اور کلب کرکٹ کو کھلاڑیوں کی اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایجوڈیکیٹر جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر نے عمر اکمل کی درخواست میں کمی کی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی سزا کو 3 سال سے کم کر کے 1.5 سال کر دیا ہے۔ عمر اکمل نے پی سی بی کے اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی پر 3 سالہ پابندی کو چیلنج کیا تھا۔ اپنی سزا میں کمی کے فیصلے کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر اکمل نے کہا کہ وہ سزا میں کمی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، تاہم وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ سزا میں مزید کمی ہو۔
میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے پلیئروں نے غلطیاں کی، ان کو کیا سزا ملی اور مجھے کیا سزا ملی ہے، میں بس یہی کہنا چاہوں گا۔ ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوں اور انشاءاللہ جو میرے وکیل اور میری فیملی مجھے ایڈوائز کرے گی اس کو سٹیپ لے کے پھر میں انشاءاللہ اگلا سٹیپ لوں گا۔
عمر اکمل کی سزا میں کمی پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین خالد محمود نے کہا کہ اپیل کا حق ہر کھلاڑی کو ہوتا ہے، عدالتوں کے فیصلوں کی طرح کرکٹ کے فیصلوں پر بھی اپیل ہوتی ہے اور سزا بالکل ختم یا کم کی جا سکتی ہے۔ خالد محمود نے کہا کہ عمر اکمل، کامران اکمل اور عدنان اکمل تینوں بھائی کسی نہ کسی وجہ سے ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔
یہ یقیناً ہر وقت کسی نہ کسی تنازع کا شکار رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی ابتدائی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے جس بھی کلب سے یا جس بھی جگہ سے، وہاں پہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اگر شروع میں تربیت ٹھیک نہ ہو تو وہ خرابی جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔
عمر اکمل پر پابندی رواں سال پاکستان سپر لیگ کے 5ویں سیزن کے دوران لگی تھی۔ عمر اکمل پر الزام تھا کہ پی ایس ایل 5 سے قبل بکی نے عمر اکمل سے رابطہ کیا اور انہیں میچ فکسنگ کی پیشکش کی، جس پر پی سی بی نے کاروائی کرتے ہوئے عمر اکمل پر ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بعد ازاں عمر اکمل نے بھی بکی سے رابطہ ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
خبریں ختم ہوئی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے حکام کی جانب سے قانون کے چینی اسکالر یو جانگ رنگ کی گرفتاری کی مذمت کی ہے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں 6 جولائی کو ان کے گھر سے پکڑا گیا۔ پومپیو نے کہا کہ ہمیں یہ جان کر سخت پریشانی ہے کہ سی سی پی نے یو جانگ رنگ کو سیکرٹری شی جن پنگ کی جابرانہ حکومت اور سی سی پی کی جانب سے کووڈ 19 کی عالمی وبا سے غلط انداز سے نمٹنے کی کارروائیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے پر گرفتار کر دیا گیا ہے۔ انہیں رہا کیا جانا چاہیے، وہ محض سچ بات کہہ رہے تھے۔ لیکن سچ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اعتراف سے سی سی پی انکاری ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ کووڈ وائرس کے بارے میں پی آر سی کے حکام سچ بتانے میں ناکام رہے اور اب دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمیں سچائی کی ضرورت ہے جس کا تعلق سائنس سے ہے، سیاست سے نہیں، اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وائرس کے بارے میں دنیا کے سامنے خود کو سچا ثابت کرے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے اس جانب اشارہ کیا کہ دنیا کو اب بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلا شخص وہ کون تھا جو اس وائرس کے انفیکشن میں مبتلا ہوا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ بیجنگ نے جبکہ یہ کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت عالمگیر وبا کے آغاز کے بارے میں چھان بین کے لیے چین آ سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اس تفتیش میں صحیح لوگوں کو شامل کیا جائے اور ہم صحیح جوابات چاہتے ہیں، کوئی رسمی سیاسی حل نہیں۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ بیجنگ مہینوں سے یہ دعویٰ کرتا رہا کہ اس نے عالمی ادارہ صحت کو وائرس کے پھوٹ پڑنے کے بارے میں مطلع کر دیا تھا، لیکن اب ہم یہ جان گئے ہیں کہ وہ بات بھی صحیح نہیں تھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ چین میں عالمی ادارہ صحت کے کنٹری آفس نے صرف اسی وقت اطلاع دی جب اسے ووہان کے میونسپل ہیلتھ کمیشن کا ایک میڈیا بیان ملا جو ذرائع ابلاغ کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ کووڈ 19 وائرس کے بارے میں بیجنگ کے بااعتبار نہ ہونے سے دنیا کو چینی کمیونسٹ پارٹی کا صحیح چہرہ دکھانے میں مدد ملی ہے اور سی سی پی کا دھوکہ بہت سے شعبوں میں آیا ہو چکا ہے۔ مثلاً انہوں نے توجہ دلائی کہ شنجیانگ کے خوفناک حراستی کیمپوں کے بارے میں بیہودہ معلومات کہ وہ پیشہ ورانہ تربیتی مراکز ہیں۔ اسی طرح ہانگ کانگ میں قومی سلامتی سے متعلق ہولناک قانون نافذ کیا گیا جو ڈرامائی طور پر ہانگ کانگ میں قانون کی حکمرانی کو زخ پہنچاتا ہے۔ یہ ان یقین دہانیوں کے باوجود کیا گیا جو چینی برطانوی مشترکہ اعلان سے متعلق اقوام متحدہ کی دستاویزات میں کی گئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ ہانگ کانگ کو خود مختاری کا اعلیٰ درجہ دیا جائے گا اور اس کی شہری آزادیوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اس بات کے قائل ہیں کہ آزادی اور جمہوریت سے محبت کرنے والے دنیا بھر کے لوگ پی آر سی کے اندر اور باہر سی سی پی کے خطرناک اثرات کا ادراک کر سکیں گے اور ہر جگہ کے لوگوں کے مفاد میں قانون کی حکمرانی کے تحت چلنے والی خود مختار اقوام کے تحفظ کی خاطر اکٹھے ہو جائیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
یہ نیوز شو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست کے سلسلے کی رپورٹوں کی پہلی قسط ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو سنوائی۔ ممتاز تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری، برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر احمد اور لمس کے پروفیسر اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس آج کے پروگرام میں بھی شامل ہیں۔ تینوں ماہرین سے حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر اس کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔ حکومت کی کارکردگی میں بات کرتے ہوئے پروفیسر حسن عسکری رضوی کا کہنا ہے،
ایک تو اینگل یہ ہے کہ جو لمبے چوڑے وعدے کیے گئے تھے جو کہ عام طور پہ اپوزیشنز کرتی ہیں، ان وعدوں کے اینگل سے دیکھیں تو پھر تو ہمیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پرفارمنس میں کافی کمیاں ہمیں نظر آتی ہیں اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر یعنی وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ تھے ان کو تو ایک طرف رکھ دیجیے، پی ٹی آئی کے اندر جو بہت نظریاتی وجوہات کی بنا پہ پی ٹی آئی نے آئے تھے کہ پی ٹی آئی ایک نیا میسج لے کے آئی ہے اور پی 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 اور پی ایم ایل این کی جگہ ایک نیا جو ہے ڈائریکشن ملے گی پاکستان کو. وہ جو ان کے نظریاتی سپورٹر جنریٹ ہوئے تھے 2011 کے بعد, ان میں بہت بڑی ایک قسم کی پریشانی اور الینیشن کہنا چاہیے, عدم وابستگی کا احساس ہمیں اسٹرانگ نظر آتا ہے, جو کارکردگی میں کمی ہے. میرا خیال ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو کابینہ ہوتی ہے جس میں کہ ملک کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں, اس میں ہمیں انکوہرنس, ہم آہنگی کی کمی بڑی واضح طور پہ
نظر آتی ہے
نظر آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ پالیسیز میں وعدے کیے جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے کارکردگی پیچھے ہے. لیکن صرف پازیٹو بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کے متعلق کوئی کرپشن کی سٹوریز ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. عمران خان یا اس کے بہت کلوز اوپر گورنمنٹ کے اندر ہیں, وہ ابھی تک کرپشن کی سٹوریز جو ہیں ایسی پیدا نہیں ہوئی
ہے. اچھا اچھا, اگر اوور آل پرفارمنس دیکھیں فرام 1 to 10, آپ کتنے مارکس دیں گے؟
دیکھیں 1 to 10 میں میں انہیں جو ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس کو 4 دوں گا, انڈیویجل سے تھوڑا سا نیچے رکھوں گا.
لارڈ نذیر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے 2 سال مکمل ہوئے ہیں, ان 2 برسوں میں اس کی کارکردگی کیسی رہی ہے, اور کیا اپنی پرفارمنس کی بنا پر وہ آئندہ اسٹینڈ کر سکتی ہے سیاسی منظرنامے میں؟
یافی صاحب, حکومت کہیں نہیں جاتی لیکن پرفارمنس ان کی بہت بری ہے. یہ جو بہت اچھے عمران خان صاحب اور ان کے کچھ ساتھی تھے جو کنسلٹ کرتے تھے, وہ ریچ آؤٹ کرتے تھے, وہ تقریریں بہت اچھی کرتے تھے, وہ پتہ چلتا تھا کہ وہ جو ہے لوگوں کے جو کنسرنز ہیں, جو ان کے مسئلے مسائل ہیں, اس کے ان کی اویئرنس ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پھر آؤٹ آف ٹچ ہو جاتے ہیں, یہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہتے. مثلاً میں کشمیر کے اوپر کام کرتا ہوں, کوئی بندہ نہ کشمیر کمیٹی, نہ کوئی کشمیر کی جو وزارت ہے, نہ فورن منسٹری, کوئی بھی ان میں سے کسی نے کبھی فون کر کے ویو نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا ویو ہے, یا دور سے مشورہ لیا.
ڈاکٹر رسول بخش رئیس, حکومت کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 2 برسوں میں اس کی کارکردگی کیا رہی ہے, کس طرح سے آپ اسے کیٹیگرائز کریں گے؟
میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی لوگوں کا گمان ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے اور اس کو اقتدار ملنا چاہیے, اور جو ابھی تک کارکردگی ہے وہ اتنا بری نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پر شکست ہو, کیونکہ مسائل جو ہیں پچھلے 40 سال سے ان کا ایک ڈھیر بنا ہوا ہے, انبار بنا ہوا ہے, اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں کوئی حکومت بازی میں بھی کچھ کرنا چاہتی تھی تو ہمیشہ آڑے آتی رہی ہیں. اب اس وقت بھی وہی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں, لیکن جو انہوں نے کچھ بنیادی اقدامات کیے ہیں, ایک احساس پروگرام ہے یا لوگوں کی مدد ہے, غریب لوگوں کی, ان کے گھر ہیں, صحت کارڈ ہے, تو رفاع عامہ کے جو کام ہے عوامی سطح پر کسی بھی ایسی حکومت نے ماضی میں اس انداز سے اور اس تعداد میں اور اتنا تھوڑے سے وقت میں نہیں کیے جتنا اس تحریک انصاف کی حکومت نے کیے. پھر جو انوائرمنٹ ہے, ماحولیات ہے, جو عام لوگوں کے لیے اتنا زیادہ عام نہیں ہے, لیکن جو سنجیدہ طبقات ہیں وہ تو سمجھتی ہیں ساری دنیا میں کہ کتنا عام ہے کہ اربوں کی تعداد میں درخت لگ چکے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں. پھر جو معیشت ہے اس کو سنبھالا دینے کے لیے جو بنیادی ایک جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اور جس کے نتائج انتخابی سیاست کے لیے تو اچھے نہیں لیکن معیشت کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ افراد زر کی جو سطح ہے اس کو کم سے کم کیسے رکھا جائے, اور اس کے لیے منی سپلائی جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ سے قرضے لے کے وہ بڑے بڑے منصوبے کریں, وہ صرف سی پیک کے منصوبے کر رہے ہیں جو بحر کی کے تعاون سے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جو حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اخراجات کم سے کم ہونے چاہیے تاکہ معیشت سنبھلے اور ڈالر کی ویلیو وہ متوازن رہے اور مستحکم رہے, اور برآمدات زیادہ نہ ہوں, درآمدات کم کی جائے. لیکن جو سٹرکچرل ایشوز ہیں وہ ابھی تک وہیں پہ ہیں. سٹیل مل کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے, لیکن پی اے کا معاملہ ہے, پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کا مسئلہ ہے, اور آئی پیز کے ساتھ مسائل ہیں. یہ اتنا مسائل جو ماضی سے چلے آ رہے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ ان کو حل کرنے میں کچھ وقت لگے گا. اس وقت اگر تحریک انصاف انتخاب کی صورت میں جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے حق یا خلاف کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی یا دوبارہ سے لوگ شریفوں کو اور زرداریوں کو دوبارہ منتخب کر لیں گے. ابھی 3 سال اور ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اگلے سال کے شروع میں جو قانون سازی ہے اس میں ہم زیادہ تیزی دیکھیں گے. ابھی کافی وقت ہے لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی صورتحال عوامی مقبولیت کے لحاظ سے کوئی اکثر تبدیل نہ حکومت کے خلاف ہوئی ہے نہ حزب اختلاف کے سیاسی جماعتوں کے حق میں پیدا ہوئی ہے.
قمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے رپورٹر پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.